وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فقال الله في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الله في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر جلسہ، علماء کرام، گرامی قدر سامعین، سپاہ صحابہ، جڑا والا کے عزیز نوجوانوں، آپ کے شہر میں متعدد مرتبہ مذہبی گفتگو کی غرض سے حاضری دے چکا ہوں، لیکن سپاہ صحابہ کے اسٹیج سے چڑاوالا میں آج میری حاضری پہلی حاضری. کی واضح اکثریت ہیں اور عرصہ دراز اپنے مذہبی حقوق سے مسلسل محروم چلے آ رہے. انجمن سپاہ صحابہ کی بنیادی غرض مدح اصحاب رسول اور دشمنان اصحاب رسول کے کفر سے ملت اسلامیہ کو آگاہ کرنا اور سنی حقوق کے حصول کی مؤثر جنگ لڑنا. ہم
ان کو
معرض وجود میں آئے ہوئے 42 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس لمبے عرصے میں سنی قوم کو بحیثیت قوم کے اس کے مذہبی حقوق نہیں دیے گئے، آج خود کسی نے ہمیں ہمارے حقوق دینے کی کوشش نہیں کی، اور ہم نے اس طویل عرصہ میں اپنے حقوق کے حصول کی کوئی مؤثر جنگ نہیں لڑی۔ میری آج کی گفتگو میں آل سنت کے غصب شدہ حقوق کا تذکرہ ہوگا، دشمنان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفریہ قید کا ذکر ہوگا، اور سپاہ صحابہ کس منزل تک پہنچنا چاہتی ہے اس منزل کا ذکر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ میری آج کی تقریر اپنے انداز کے لحاظ سے جڑا والا میں پہلی تقریر ہو، میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آسان سے آسان لفظوں میں آپ حضرات کو سپاہ صحابہ کے موقف سے مطلع کر سکوں، اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میری گزارشات پر اپنے کان رکھیں۔ جگہ کی قلت اور تنگی کے باعث آپ کو تکلیف ضرور ہو رہی ہوگی، لیکن اگر آپ مذہبی جذبے کے ساتھ چند لمحات اس تکلیف کو گوارا کر کے پورے اطمینان کے ساتھ میری گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد سپاہ صحابہ کا موقف سمجھ آئے گا، اور بہت جلد میں اپنی گزارشات آپ کے ذہنوں میں اتارنے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ گرامی قدر سامعین، میں ابتدا ہی میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک عرصہ تک سنی اسٹیج سے شیعہ کے مقابلے میں یہ انداز اختیار کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اصحاب رسول پر اعتراض کرتے تھے، امہات المومنین پر اعتراض کرتے تھے، اور سنی خطیب اپنے اسٹیج سے اصحاب رسول اور امہات المومنین کا وکیل بن کر دفاع کرتا تھا. شیعہ معترض رہا ہے, سنی خطیب جواب دیتا رہا ہے, یا یوں سمجھ لیجئے شیعہ مدعی رہا ہے, سنی خطیب وکیل رہا ہے اور اصحاب رسول کو معاذ اللہ ملزم کی حیثیت سے پیش کیا جاتا رہا ہے. شیعہ کبھی ابو بکر کا ایمان پوچھتا تھا, کبھی فدق کی بات چھیڑتا تھا, کبھی خلافت کی بات چھیڑتا تھا, کبھی جنازت الرسول کی بات, اور کبھی جیش اسامہ کی بات. کبھی تراوی کی بحث, کبھی حرمت متا کی بحث, یہ اس کا طریقہ واردات رہا ہے. اور سنی خطیب اپنی ساری خطابت کا زور اور علمی قوت اس پہ صرف کرتا رہا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے, تاریخ سے ایسے دلائل لائے کہ جن سے وہ یہ ثابت کرے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پکے سچے مومن تھے, سید عائشہ سید حفصہ یہ دونوں مقدس مطہر تھیں, یہ انداز رہا ہے. اور یہ انداز کوئی ایک دو دن, چار دن, یہ ایک ماہ دو ماہ تک نہیں رہا. اس دفاعی انداز کو ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور کیفیت اس دفاعی انداز کی جیسے میں نے عرض کیا ہے گویا یہ رہی ہے کہ شیعہ مدعی, سنی خطیب وکیل اور معاذ اللہ صحابہ رسول ملزم رہے ہیں. یعنی اعتراض اصحاب رسول پر رہا, معترض شیعہ رہا, وکیل سنی خطیب یا سنی مناظر رہا, مسلسل شیعہ اعتراض کرتا رہا ہے اور اہل سنت جواب دیتے رہے ہیں. ہمیشہ گویا دفاعی پوزیشن رہی ہے. انجمن سپاہ صحابہ نے یہ انداز بدلا ہے, رخ بدلا ہے. ہماری سوچ یہ ہے हमारी फिक्र ये कि हम असहाब रसूल को माज अल्लाह मुलजिम की हैसियत से सामने रखकर उनकी वकालत नहीं करना चाहते, बल्कि हम बुनियादी तौर पर बात यह करना चाहते हैं कि असहाब रसूल पर मोतरिस मुसलमान है या काफिर है। हम दुश्मनान असहाब रसूल को दिफाई पोजीशन में लाना चाहते हैं, बजाय इसके कि सुन्नी खतीब अबू बकर उमर का ईमान साबित करे, ऐसा क्यों ना कर दिया जाए कि हर शिया मुज्तहिद, हर शिया जाकिर अपने कायदीन का, अपना और खुमैनी का ईमान साबित करता फिरे, ऐसी दिफाई लाइनों पे उसे क्यों न डाल दिया जाए कि वो बजाय इसके कि तकरीर ये करे कि अबू बकर मुसलमान थे या नहीं, वो ये तकरीर क्यों ना करे कि हम मुसलमान हैं, हमें काफिर क्यों कहा जाता है। तवज्जो रहे, मैं जो कहना चाहता हूं जहां तक मेरी सोच काम करती है मुझे ये मौजू कुछ अच्छा नहीं लगता है कि एक शख्स चमकते हुए दोपहर के सूरज को न मान रहा हो और मैं मुसलसल कॉन्फ्रेंसें करके जलसे करके उसे कायल करने की कोशिश करूं कि सूरज चमक रहा है, मैं दलायल ढूंढूं और उसे कायल करूं कि सूरज चमकता है, जो दोपहर के चमकते हुए सूरज का इनकार करता है उसके लिए दलायल लाने की जरूरत नहीं, उसके लिए कॉन्फ्रेंसें और जलसे करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बात मुबास और मुनाजरे की जरूरत नहीं, तयशुदा बात है कि वो पागल है। बेन इसी तरह अबू बकर उमर का ईमान दोपहर के सूरज से ज्यादा चमकदार है। अबू बकर उमर का ईमान दोपहर के सूरज से ज्यादा रोशन दलाइल से साबित है। दुनिया इस्लाम का बच्चा बच्चा इस हकीकत से वाकिफ है कि रोजे नब्बी जन्नत है और जन्नत में मुसलमान ही दाखिल हुआ करते हैं, काफिर नहीं दाखिल हुआ करते। और इस हकीकत से भी मिल्लत इस्लामिया का हर फर्द वाकिफ है कि अबू बकर उसी जन्नत में है, उमर भी उसी जन्नत में है। और फिर जन्नती जन्नती में फर्क है, एक जन्नती वो है कि जो इस दुनिया में रहकर नेक काम करे, अच्छे अमल करके जन्नत जाए, वो भी जन्नती है। और एक वो है جو آئے بھی جنت سے جائے بھی جنت، میدان حشر میں آنے کے لیے اٹھے بھی جنت سے،
سبحان اللہ،
پھر جنت میں جائے اور جنت میں بھی آپ جگہ نہیں رسول کے پڑوس میں، اس دھرتی پر انبیاء کے بعد صرف اور صرف دو شخصیتیں ایسی ہیں جو جنت سے آئی تھی، جنت چلی گئی ہیں، جنت سے اٹھیں گی پھر جنت جائیں گی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
میں ایک بار پھر دوہرا ہوں، انبیاء کے بعد اس دھرتی پر دو شخصیتیں وہ ہیں، دو شخصیتیں ایسی ہیں جو جنت سے آئی، جنت چلی گئی، جنت سے اٹھیں گی پھر جنت جائیں گی، اور یہ دو شخصیتیں ابو بکر عمر کی. مزید کہنا چاہتا ہوں، انبیاء کے بعد یہ دو شخصیتیں ایسی کہ جو دن دہاڑے لوگوں کے دیکھتے ہوئے جنت میں داخل ہوئی، دن دہاڑے لوگ اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے،
سبحان اللہ،
ابو بکر داخل ہو گئے.
اللہ،
دن دہاڑے دنیا دیکھتی تھی جنت کا در کھلا ہے، عمر داخل ہو گئے جنت میں، لاکھوں لوگ جائیں گے جنت میں، کروڑوں لوگ جائیں گے جنت میں، ہر صحابی جائے گا، لیکن ابو بکر عمر اس شان کے ساتھ جنت میں گئے ہیں کہ اسی دنیا میں ہزاروں افراد اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور 1400 سال بیت گئے، ہر سال 25-30 لاکھ کا اجتماع دیکھ کے آتا ہے کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، 1400 سال کا تواتر ہے کہ ابو بکر جنتی ہے، 14 صدی کی امت اجماع کیے ہوئے ہے کہ ابو بکر جنتی ہے، اگر نبی کا روزہ جنت ہے تو صدیق کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ صدیق کا جنتی ہونا اسی طرح واضح ہے جس طرح دوپہر کے سورج کی تڑک واضح ہے. پاگل ہوگا وہ شخص جو اس جنتی کے ایمان پر دلیل میں ساری زندگی اب صرف کر دے. ہم سورج کی تڑک پہ دلیل نہیں دینا چاہتے، سورج پر اعتراض کرنے والے کی عقل کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، سورج پر موترس کے ایمان پرویش کرنا چاہتے ہیں. یہی راستہ سوائے صحابہ نے بدل دی ہے کہ صدیق پکا مومن ہے، جو صدیق پہ موترس ہے اعتراض کرتے میں اس کے ایمان پرویش کرنا چاہتا ہوں. اور ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، صدیق کا دشمن کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، قیامت کی صبح تک کافر. سامعین محترم، ہم نے راستہ بدلا ہے، ہم نے دفاعی پوزیشن چھوڑی. میں کون ہوتا ہوں کہ جو ابو بکر کے ایمان کو ثابت کرتا پھروں؟ ثابت سنا حقیقتیں ثابت نہیں کی جایا کرتے.
ہم نے اس حقیقت کو اب ثابت کرنا ہے کہ جو شخص ابو بکر کے جنتی ہونے کا قائل نہیں، جو شخص ابو بکر کے صحابی رسول ہونے کا قائل نہیں، جو شخص ابو بکر کی صحابیت کا قائل نہیں، جو شخص ابو بکر کے تقدس کا قائل نہیں، جو شخص ابو بکر کی عفت کا قائل نہیں، جو شخص ابو بکر کی عدل کا قائل نہیں، جو شخص ابو بکر کی دیانت کا قائل نہیں، جو شخص ابو بکر کی صداقت کا قائل نہیں، وہ مسلم ہے یا کافر؟ اس بنیاد پر میں آج دنتے کی چوٹ کہوں گا، صدیق پکا مسلمان تھا، صدیق سچا رفیق کے نبی تھا، صدیق جنت سے آیا تھا جنت چلا گئے، صدیق رفیق کے رسول تھا ہے رہے گا۔ جو شخص، جو فرد، جو جماعت، جو طبقہ، جو گروہ، جو ٹولہ صدیق کو مومن نہیں مانتے، ابو جہل کی طرح، عتبہ کی طرح، شیبہ کی طرح، ابی لہب کی طرح، قادیانی کی طرح، کل بھی کافر تھا آج بھی کافر۔ شیعہ ملا اپنا ایمان بتلائے، میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا اگر وہ یہ بھونکے کہ صدیق مومن تھا یا نہیں۔ میں یہ پوچھوں گا، تیری ماں مومنہ تھی، تیرا باپ مومنہ تھا، تو مومن ہے، تو کون ہے؟ اپنا ایمان بتلا۔ جو صدیق پہ موترد ہے وہ بدترین کافر ہے۔ ہم تخت دار پہ چڑھ سکتے ہیں، بیڑی پہن سکتے ہیں، ہتکڑی پہن سکتے ہیں، گولی کھا سکتے ہیں، صدیق کے دشمن کو لواں بھر کے لیے مسلم نہیں مان سکتے۔ ہم نے لائن بدلی، دفاعی پوزیشن ہم چھوڑ چکے اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی۔ اب شیعہ ذاکر جب بھی بھونکتا ہے کہتا ہے حق نواز ہمیں کافر، کہتا ہے ہم مومن ہیں۔ میں نے بھلوا دیا اس کو صحابہ پہ تبرہ، اب جہاں جائے گا دفاع کرتا ہے ہم مومن ہیں۔ میں کہتا ہوں تم مومن نہیں ہو، کافر ہو، اور یہ بھی اس جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ بات چبھتی ہو کہ میں شیعوں کو کافر کیوں کہتا ہوں، تو تمہیں بھونکنے، بکنے اور چیچی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں 15-16 برس سے کافر کہہ رہا ہوں، تم میرے ان الفاظ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ریٹ کی صورت میں چیلنج کرو، عدالت عالیہ مجھے ملزم کی حیثیت سے طلب کرے۔ اگر میں تمہارا کفر عدالت کے میز پہ ثابت نہ کر سکا، میں جلاوطنی قبول کر لوں گا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، مجھے 15-16 برس ہو گئے تمہیں للکارتے ہوئے، آج تک کوئی سیاہ ماں نے بچہ نہیں جنا ہے جو اس چیلنج کو قبول کرے۔ چوکوں پر مناظرے، تحریری مناظرے، مباحثے، تقریریں، جوابی جلسے، بکواسات، یہ سب کچھ ہوا ہے یہاں، لیکن جو بات میں نے کہی ہے الحمدللہ رب کے بھروسے پر شیعہ نے آج تک 15 برس میں نے اس کا جواب دیا ہے، نہ آئندہ دے گا۔ میں سنی قوم کو ضمانت دیتا ہوں کہ شیعہ زہر کھا سکتا ہے، شیعہ خودکشی کر سکتا ہے، مجھے میرے اس موقف پر عدالتی چیلنج نہیں کر سکتا، اسے اپنے کرتوت معلوم ہے۔
حق کی نشانی، حق کی آواز، حق کی نشانی، حق کی آواز، جیے جیے، جیے جیے۔
حکومت کو بھی کہتا ہوں جس طرح شیعہ کو کہتا ہوں، ایسے ہی حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ تم آ جاؤ عدالت میں۔ اگر حکومتی کارندوں کو ہماری یہ بات چبھتی ہے کہ ہم کافر کیوں کہتے ہیں، تو حکومت آ جائے عدالت میں، ہائی کورٹ میں آئے یا سپریم کورٹ میں رٹ کی صورت میں آئے۔ رٹ کا مضمون یہ ہو کہ یہ مولوی شیعہ کو کافر کہتا ہے، غلط کہتا ہے، شیعہ مسلمان ہے، حکومت وکیل بن جائے شیعوں کی، اور یہ رٹ لائے ہم اس کا جواب دیتے، حکومت دعویٰ کرے ہم جواب دعویٰ دیں گے. یہ کیس سال چھ ماہ، دو سال، پانچ سال تک چلے. اگر سیاہ کا دجل، سیاہ کی شیطنت، سیاہ کا کفر، سیاہ کی ضلالت، سیاہ کی دشمنی اسلام میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے ثابت نہ کر سکا، میں اپنی سنی قوم کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ مجھے گولی مارے کہ پھر میں نے غلط گائیڈ کیا ہے، میں نے اپنی قوم کو غلط لائن دی ہے، میں نے اپنی قوم کو پھر غلط لائن اور تشدد کی راہ پہ ڈالا ہے. لیکن اگر میں عدالت عالیہ کے میز پہ یہ ثابت کر دوں کہ سیاہ کائنات کا بدترین کافر تھا اور ہے، تو پھر مجھے حق پہنچتا ہے کہ سیاہ کی تمام راہیں مسدود کر دی جائیں. روکنے کا یا وہ عدالت میں آ جائیں، بات ختم ہو، قادیانیت کی طرح ایک چیز طے ہو جائے کہ سیاہ مسلم فرقہ ہے یا کافر فرقہ ہے. یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. ہاں، چلتے ہوئے ایک بات اور بھی کہتا جاتا ہوں، خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے جنہیں ضیاء کے واقعات کا تانہ بھی ملتا ہے اور جو خود بھی ضیاء الحق کے جانشین بننے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں خصوصیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ضیاء الحق مرحوم شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا چاہتا. توجہ رہے ذرا میری طرف، ضیاء الحق شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا چاہتا تھا. ضیاء کے ساتھ اس کے حکومتی کارناموں سے اختلاف میں محفوظ رکھتا ہوں، مجھے اس کے ساتھ سیاسی بنیادوں پر سنگین اختلافات تھے اور ہیں. مجھے کوئی اس کی مدح یا تعریف و ثنا نہیں کرنی، مجھے ایک حقیقت سے پردہ ہٹانا ہے. ضیاء الحق شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا چاہتا تھا اور اس موقع پر اس کے دو جرنیل حامی تھے، جنرل فضل حق، جنرل چشتی، جو دونوں زندہ ہیں. ضیاء الحق کے اس اقدام کو ہفت روزہ طلوع، مارچ کے پہلے ہفتے کے ہفت روزہ طلوع نے ضیاء الحق کے اس پروگرام سے پردہ ہٹایا ہے اور کھل کے لکھا ہے کہ ضیاء الحق یہ کرنا چاہتا، اور ضیاء الحق کی تائید کرنے والے فضل حق اور جنرل چشتی تھے. لیکن حالات نے اس وقت ساتھ نہ دیا اور وہ یہ نہ کر سکا. طلوع کو، ہفت روزہ طلوع کو چھپے ہوئے اب تقریباً سال ہونے والا ہے، پورے سال میں نہ جنرل فضل حق نے اس کے اس بیان کی تردید کی، نہ جنرل چشتی نے اس کے اس بیان کی تردید کی، نہ میاں نواز شریف نے اس بیان کی تردید کی ہے، نہ جنیدو نے اس بیان کی تردید کی ہے، نہ ضیاء الحق کے قریبی دوست پیر پگاڑو نے اس کی تردید کی ہے، نہ آزاد کشمیر کے صدر سردار عبد القیوم نے اس بیان کی تردید کی ہے. اس بیان کی تردید نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ ضیاء شیعت کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا. میں آج اسی بنیاد پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے کہتا ہوں، تم ضیاء کی واقعات ہو، تم ضیاء کے جانشین ہو، جو کام ضیاء کرنا چاہتا تھا اگر وہ نہیں کر سکا تم کرو، تم بھی نہیں کر سکتے ہو، ہماری رائے مت روکو۔ ہم شیعہ کا دجل، کفر، شطرت چوکوں پہ بیان کر کے سنی قوم کو بیدار کرنا
چاہتے۔
یہ بات میری غلط ہے یا صحیح ہے؟ جی نواز شریف کو ہماری رائے روکنی چاہیے؟ جی جو کام جاول حق کرنا چاہتا تھا کہ شیعہ غیر مسلم ہیں، اگر آج وہی بات میں کہتا ہوں تو میری رائے بند کیوں کی جاتی، رائے مسدود کیوں کی جاتی، ہمیں فرقہ واریت کا تانا کیوں جاتا ہے دیا جاتا ہے، ہمیں تقریب کار کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہ بھی میں آپ پہ واضح کر دوں، کچھ لوگ شیعہ کی ایجنٹی اس عنوان سے بھی کرتے ہیں کہ جب ان کا رب کیا جائے تو کہتے ہیں فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت اور شے ہے، کفر اور شے ہے۔ ہم شیعہ کو کوئی فرقہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم انہیں کائنات کا بدترین کافر سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ شیعہ کی ایجنٹی کرتے ہوئے ہمارے اس موقف کو فرقہ واریت کہتے ہیں، میں انہی کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی ماں نے دودھ پلایا ہے، تم نے بوتل کا دودھ نہیں پیا، تم ہمارے موقف کو عدالتی چیلنج کر دو، ہم ثابت کریں گے کہ شیعہ کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے، ہم یہ ذمہ داری قبول کریں۔ لیکن اگر ایسا کوئی شخص بھی پاکستان میں ہمارے اس موقف کو چیلنج کرنے کے لیے، عدالتی چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اسے ہمارے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ملت اسلامیہ کی آواز۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے راستے بدل دیے، لین بدلی، بجائے اس کے کہ ہم دفاع کرتے رہے اور یہ بتلاتے رہے کہ ابو بکر مسلمان تھے، واقعی مسلمان تھے، عمر واقعی مومن تھے، واقعی مسلمان تھے، بجائے اس کے ان پر اعتراض کرنے والے کے ایمان پہ بات کیوں نہ کر دی جائے کہ تو کون ہے؟ ہیرا منڈی کی ایک کنجری اٹھے اور وہ ایسا کا ایمان پوچھے اور مولوی دلائل دینا شروع کر دے کہ واقعی ایسا معاملہ تھی، اس کنجری پہ کیوں نہ بات کی جائے کہ تو کتنی بڑی کافر ہے؟ انیک بھٹی جیسا، عالم لوہار جیسا کوئی گویا اٹھے، چمٹے پہ ناچنے والا کوئی رقاص اٹھے، شراب میں دھت کوئی بے حیا اٹھے اور وہ ایمان پوچھے عثمان بن عفان کا، تو میں دلیل شروع کر دوں عثمان کے ایمان پر، اس بے ایمان کے کفر میں بات کیوں نہ کروں جو عثمان کو کافر کہتا ہے؟
کافر 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 کافر۔
سپاہ صاحبہ بہرحال دفاعی پوزیشن چھوڑ کے حملہ آور بن چکے، آج ہم شیعہ کے ایک ایک مستحب، ایک ایک ذاکر، ایک ایک ملا کا کیریئر کریکٹر پوچھیں گے کہ وہ کیا ہے، وہ کتنا بڑا کافر ہے۔ ہماری بحث کا رخ یہ ہے اور انشاءاللہ تازیستہ زندگی یہی رہے گا۔ سامعین گرامی قدر، عرض یہ کر رہا ہوں، بیالیس سال کا طویل عرصہ گزر گئے، ایک رخ ہماری خطابت کا یہ رہا ہے جو میں نے عرض کیا، جس سے ہمیں خطرناک حد تک نقصان پہنچا، اور دوسرا رخ ہمارا یہ رہا ہے کہ ہم نے سنی حقوق کی جنگ نہیں لڑی جو ہمیں مؤثر طریقہ پر لڑنی چاہیے۔ ہر قوم، ہر فرد، ہر شخص اپنے حق کی جنگ لڑتا ہے، حتیٰ کہ ایک تین سالہ بچہ بھی اپنے حق کی جنگ لڑنا لازمی سمجھتا ہے۔ مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید بات ذہن میں بیٹھتا ہے، کسی شخص کے دو بیٹے، ایک کی عمر 5 سال، ایک کی 3 سال، وہ 5 سالہ بچے کو سکول جاتے ہوئے 2 روپے دیتا ہے اور 3 سالہ بچے کو کچھ نہیں دیتا. وہ 3 سالہ زمین پہ لیٹتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے، وویلا کرتا ہے کہ مجھے بھی یہ پیسے دیے جائیں. کیوں؟ اس کی سوچ یہ تسلیم کر چکی ہے کہ میں بھی اسی کا خون ہوں، میرا بھی یہی ابو ہے، میں بھی اسی کی نسل ہوں، وہ بھی اس کا بیٹا ہے تو میں بھی بیٹا ہوں. اسے پیسے ملے ہیں، مجھے کیوں نہیں ملے؟ میرا باپ شاید مجھ سے ناانصافی کر رہا ہے، میرا باپ شاید میرے حق کو غصب کر رہا ہے. اس بنیاد پر 3 سالہ بچہ بھی چیخ چیخ کے، چلا چلا کے اپنا حق مانگتا ہے. کیا میری سنی قوم اس 3 سالہ بچے سے بھی گئی گزری ہے کہ 42 سال گزر گئے تم نے آج تک اپنا حق نہیں تسلیم نہیں مانگا، اپنا حق کے لیے ایک دن بھی نہیں چیخی ہو؟ تم 3 سالہ بچے سے بھی کم نہ کرو. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ ہمارے کیا حق ہیں جو ہمیں نہیں دیے گئے اور ہم نے خود لینے کی کوشش نہیں. پاکستان واضح سنی اکثریتی ملک ہے اور اس اکثریت کی بنیاد پر ہمارا حق بنتا ہے کہ پاکستان سنی سٹیٹ ہو. یہ ہمارا بنیادی حق ہے، اکثریت کی بنیاد پر حق ہے. سنی ایک واضح اکثریتی قوم ہے. آج جب میں پوری سنی قوم کے حق کی آواز بلند کرتا ہوں تو فرقہ واریت کا تانا دیا جاتا ہے، ایم کیو ایم کو تانا نہیں دیا جاتا. پختونستان کے کیمپ کرنے والے کو تانا نہیں ملتا، بلوچی غیر بلوچی کی جنگ لڑنے والا متون نہیں ہے، پنجابی سندھی کی جنگ لڑنے والا متون نہیں ہے، مہاجر جٹ اور غیر جٹ کی لڑائی بن لڑنے والا وہ متون نہیں ہے، ارائی غیر ارائی کی لڑائی لڑنے والا متون نہیں ہے، اور مختلف کونے اپنے اپنے مفاد کی جنگ لڑتے ہیں وہ قابل اعتراض نہیں ہے. آئی جی آئی پیپلز پارٹی آپس میں 12 ماہ سے جنگ لڑ رہی ہے، ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے، انہیں بھی کوئی تانا نہیں دیتا ہے. اور جب میں سنی حقوق کی بات کرتا ہوں جس میں مہاجر بھی ہے، جس میں بلوچی بھی ہے، جس میں پختون بھی ہے، جس میں پنجابی بھی ہے، جس میں سندھی بھی ہے، جس میں سرحدی بھی ہے، جس میں بلوچستان کا بھی ہے، پوری دنیا کا سنی جس میں شریک ہے، جب میں مجموعی قوم کے حق کی بات کرتا ہوں فرقہ وائگت کا تانا دیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی، اسلامی جمہوری اتحاد اتحاد نہیں کرتے ہیں تو مؤسس ہیں، اور میں کافروں سے اتحاد نہیں کرتا ہوں تو قابل تام کیوں ہوں؟ تو ایک خاصا پڑھا لکھا طبقہ اپنے آپ کو بہت بڑا محب وطن کہنے والا، وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ذرا سرحدات کو دیکھ، روس بیٹھے، امریکہ بیٹھے. لیکن یہ روس اور امریکہ آج نہیں، ہم جب بمشکل چلنا جانتے تھے اس وقت بھی ہمیں یہی بتلایا جاتا تھا کہ ملک کی سرحدیں محفوظ نہیں، اور آج بھی یہی بتلایا جاتا ہے کہ ملک کی سرحدات محفوظ نہیں. 42 سال میں قوم کے جو امان لیڈران نے ملک کو کیا دیا ہے کہ اگر وہ اتنے لمبے عرصے میں ملک کی سرحدات کو بھی مضبوط نہیں کر سکے وہ پھر بھی قوم کے لیے قابل احترام ہے کہ جنہوں نے اس حد تک ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. لیکن پھر بھی جب ہم بات کرتے
صدیق کے دشمن کے خلاف بولتے ہیں، قرآن کے دشمن کے خلاف بولتے ہیں، ایسے طیبہ کے باغی کے خلاف بولتے ہیں، ایک کافر کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. ہمیں روس کی، ہمیں پاکستان کی سرحدوں کا خطرہ بتلایا جاتا ہے، روس کی جلغار، امریکہ کی جلغار بتلائی جاتی ہے، اتحاد اور اتفاق کے درس دیے جاتے ہیں. تو کیا میں اسی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری اس تقریر سے ملک کی سرحدوں کو خطرہ ہے تو پیپلز پارٹی اور آئی جی آئی کے اختلاف سے ملک کو کوئی خطرہ؟ تم اتنے وسیع پیمانے پر لڑائی لڑاؤ اور لڑائی بھی خالص پیٹ کی بنیاد پر لڑو. تم کسی نظریے کی بنیاد پر لڑائی نہیں لڑ رہے ہو، تم کسی پرانی آیت یا پرانی اصول کی بنیاد پر لڑائی نہیں لڑ رہے ہو. تمہاری لڑائی پیٹ کی لڑائی ہے، تمہاری لڑائی اقتدار کی لڑائی ہے، تمہاری لڑائی دولت کی لڑائی ہے، تمہاری لڑائی عیاشی کی لڑائی ہے. تم اس بنیاد پر لڑتے جاؤ تو مرتد ہو، اور میں قرآن کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر، اصحاب رسول کی عزت، تقدس، شرافت، دیانت، ایمان کی بنیاد پر ان کے منکروں سے جنگ لڑوں تو میں ملک دشمن ہوں. تم پیٹ کے لیے جنگ لڑو، ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دو، تم محب وطن ہو. کسی جھجک کے، معذرت کے ساتھ، چھوٹا ضرور ہوں لیکن بات کرنے کا مجھے بنیادی حق ہے. جمہوریت جمہوریت کی رٹ ہے تو جمہوری حق ہے کہ میں بات کروں. میں اپنے مکتب فکر سے بھی بات کروں گا. جو ہمیں کہتا ہے کہ یہ تشدد مت کرو، میں کہتا ہوں ہمارے دو گروپ کیوں ہیں؟ تم اس گروپ کو ختم نہیں کرتے ہو، مجھے صدیق کے دشمن کے خلاف بولنے سے باز رکھنے کا بات کرتے ہو. پہلے اپنے گربان میں منہ ڈالو، بعد میں ہمارے ساتھ بات کرو. اور یہ بھی کہتا ہوں سیاہ کا ایک مسئلہ لاؤ، ایک چیلنج تحدی، چیلنج تحدی، اعلان، ایک مسئلہ لاؤ سیا کا ایک، جس پر سیا اور سنی دونوں متفق ہو سکتے ہوں. ایک مسئلہ لاؤ، میں ساری سرگرمی چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اگر ایک مسئلہ بھی ایسا نہ مل سکے جس پر شیعہ سنی اتفاق کر سکتے ہوں تو پھر مان لیا جائے شیعہ الگ کون ہے، مسلمان الگ کون ہے. ایک مسئلہ لاؤ، رب کی ذات لاؤ، رب کی، کیا شیعہ رب پر پورے مسلمانوں کے ساتھ اتفاق رکھتا ہے؟ میرا چیلنج دعوی کہ پوری دنیا کے مسلمان رب کو اس طرح مانتے ہیں کہ وہ غلطی نہیں کرتا، کوتاہی نہیں کرتا، اسے مغالطہ نہیں لگتا، وہ بھولتا نہیں، وہ غلط اعلان نہیں کرتا. یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ہے، اپیل ہے رب کی ذات سب سے بڑی ذات. لیکن شیعہ رب کی ذات پر بھی پوری مسلم برادری کے ساتھ اقیلے کے لحاظ سے متفق نہیں ہے. سیاسی لیڈروں، سیاسی دعوی، مزدور اور کسان کے حقوق کی جنگ لڑنے والے مفاد پرستوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ شیعہ رب پر بھی مسلمانوں کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا ہے. مسلمان رب کو ہر غلطی سے پاک مانتے ہیں، مسلمان رب کو مغالطوں سے پاک مانتے ہیں، مسلمان رب کو ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا مانتے ہیں، مسلمان اسے عالم الغیب مانتے ہیں، مسلمان اسے عرش پہ قادر مانتے ہیں، مسلمان اس کی ہستی کو لم یلد ولم یولد مانتے ہیں، مسلمان اس کی کوئی کف نہیں مانتے، کوئی بچہ نہیں مانتے، کوئی بیوی نہیں مانتے، اس کو عاجز نہیں مانتے، ہر دس جاگنے والا مانتے ہیں، قیوم مانتے ہیں، ستار مانتے ہیں، جبار مانتے ہیں، غفار مانتے ہیں، رحیم مانتے ہیں، رحمان مانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ کا مسلمان رب کے لیے یہی عقیدہ رکھتا ہے. توجہ نہیں آتی میری طرف. پوری دنیا کا مسلمان رب کے لیے یہی عقیدہ رکھتا ہے. آپ بھی یہی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رب بھولتے ہیں؟ رب غلطی کر سکتا ہے اونچی آواز سے؟ اللہ غلط اعلان کر سکتے ہیں؟ وہ اعلان کر دے بھول کر اور بعد میں خیال آئے کہ اعلان غلط ہو گئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اونچی اونچی آواز سے، ذرا اور بلند آواز سے، جرات کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں، جرات کے ساتھ. ہم تھوک کر اور یہاں نہیں، پوری دنیا کی، پوری دنیا کی سیت کو، پوری دنیا کے رس کو، پوری دنیا کے کفر کو، خمینی کے چیلے، جنگ کے چاہتوں کو جرات کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ، سادگی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بنیادی اساسی مذہبی کتب میں لکھے کہ رب مغاز سے لے آ کر غلط اعلان کر دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے پھر اعلان بدلتا ہے. جڑا مالے کے مسلمانوں توجہ کرو، سیا کتب میں ایک مسئلہ درج، جس مسئلے کا نام سیوں نے مسئلہ بدا رکھا ہے. بدا کا مفہوم کہ رب کبھی کبھی بھول جاتا ہے، نسل کفر کو اپنا باشد، رب کبھی کبھی بھول جاتا ہے. پھر اس کی تشریح کی، مثالیں دی، جن میں ایک مثال یہ بھی کہ رب نے اعلان کیا تھا کہ امام مہدی 70 ہجری میں آ جائے گا، امام مہدی فلاں سن میں آ جائے گا. سن گزر گیا، وہ ہجری گزر گئی، امام مہدی نے ظہور نہیں کیا. لوگوں نے سوال کیا اماموں سے، جنہیں شیعہ 12 امام کے نام سے جانتے تھے، جانتے لوگوں نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ رب نے اعلان کیا ہے مہدی آئے گا، تم نے رب کے حوالے سے بتلایا تھا کہ مہدی فلاں سن میں آئے گا، وہ سن تو گزر گئے اور مہدی نہیں آیا. اطلاع تو رب نے کی تھی، تمہیں مطلع تو رب نے کیا تھا، تمہیں بتلایا تو رب نے تھا، رب کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، مہدی کیوں نہیں آیا؟ یہ لوگوں کا سوال تھا جو شیعہ کتب میں درج ہے. امام جواب دیتا ہے، کہتا ہے رب کو غلطی لگ گئی ہے، بدا ہو گئے، اس نے ہمیں مطلع تو کر دیا لیکن بعد میں اسے خیال آیا کہ غلطی ہو گئی، اب مہدی کھلا سن میں آئے گا، اس سن کی انتظار کرو. شیعہ قوم پھر انتظار پہ لگ گئی، عرصہ گزرتا چلا گیا، وقت بیت گیا، وہ سن بھی، وہ سال بھی، وہ ماہ بھی گزر گیا جس میں دوسری مرتبہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ مہدی آئے گا. جب پھر لوگوں نے سوال کیا کہ وہ سن بھی گزر گیا، مہدی غیب، تو امام پھر بولتا ہے، کہتا ہے رب کو بدا ہو گئے، اسے غلطی لگ گئی ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ قوم حسین کو شہید کر دے گی، تم نے حسین کو شہید کیا، اس کی وجہ سے رب کو غصہ آیا، اس نے ناراضگی کی ہے، اب غیر معینہ مدت تک کے لیے مہدی کی آمد ملتوی کر دی گئی ہے. پہلے دونوں اعلان رب نے مغاصہ میں کیے تھے، پہلے دونوں اعلانوں نے اللہ کو بدا ہوا تھا، پہلے دونوں اعلانوں نے رب سے غلطی سرزد ہوئی ہے، اب غیر معینہ مدت تک کے لیے مہدی کی آمد ملتوی کر دی گئی ہے. سنیو مسلمانوں، پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھو، تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ مسلمان کا عقیدہ ہے؟ اس عقیدے پر ملت اسلامیہ شیعہ کے ساتھ اتفاق کر سکتی ہے؟ اسی آواز سے، اس نظریے پر مسلمان شیعہ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی نہیں آ سکتے؟ رب کے بعد آپ تھکتے ہیں تو بس کر، میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ تھک گئے، میری بات سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ رب صاحب سے بات کر سکتے ہیں اونچی آواز سے؟ میں بڑی جرات کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. جو رب کا تصور، جو رب کی ذات کا تخیل قرآن و سنت نے پیش کیا اور جسے پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں، یا رب کا وہ تصور نہیں مانتے. مسلمان کہتے ہیں لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، مسلمان کہتے ہیں واللہ علیم بذات السرور، مسلمان کہتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، مسلمان کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مسلمانوں کا عقیدہ قرآن کی روشنی میں یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ عقیدہ ہے پوری دنیا سے مسلمانوں کا، اور قرآن کی روشنی میں عقیدہ ہے. نہ وہ بھولتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ غلطی کرتا ہے، نہ وہ کسی کے سامنے عاجز ہوتا ہے. وہ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے. تنہا تھا، تنہا ہے، تنہا رہے گا. کل ہو اللہ احد، ایک ہے. اللہ الصمد بے نیاز بھی ہے، کسی کے آگے عاجز نہیں ہوتا. لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ اس سے کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن له کف، اس کی کوئی کف، کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کچھ نہیں. یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا تصور ہے رب کے لیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ قرآن نے یہی تصور دیا ہے، اس کے برعکس. سیا کہتا ہے رب بھولتا، اور مسئلہ بدا کے عنوان سے سیاسی بنیادی کتب میں یہ عقیدہ نہ ہو میری سزا گولی، اور اگر یہ عقیدہ ہے تو میں ہر سزا کاٹ سکتا ہوں، سیا کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. اور الحمدللہ، ثم الحمدللہ، میں تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میں نے سیا کے کفر کو سٹیج کے واضح کیا اور جرات کے ساتھ واضح کیا، اور ملت اسلامیہ کو اس کافر گروہ، اس کافر ٹولے سے مسترح کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں. رب کی ذات کے بعد اس دھرتی پر سب سے اونچی ہستی، سب سے اعلی ارفا اس کا اطیب عالم محمد رسول اللہ کی ذات، ان سے بڑا اللہ کے ماں سوا اور کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. رب نے تین دروازے بند کر دیے، سمجھانے کا انداز، تین در رب نے ہمیشہ کے لیے بند کیے. نبی اب پیدا نہیں ہوگا، یہ در بند ہے. وہ ماں، وہ عورت، وہ خاتون، وہ امی اب پیدا نہیں ہوگی جو رسول جنے، یہ در بھی بند ہے. توجہ کیجیے، تیسرا دروازہ رب نے بند کر دیا ہے. اب کوئی ایسی ماں پیدا نہیں ہوگی جو صدیق جائے، کوئی ایسی ماں نہیں آئے گی جو عمر جائے، کوئی ایسی ماں نہیں آئے گی جو عثمان جائے، کوئی ماں ایسی نہیں آئے گی جو علی جائے، کوئی ماں ایسی نہیں آئے گی جو خالد بن ولید جائے، کوئی ماں ایسی نہیں آئے گی جو حسن جائے، حسین جائے، کوئی ماں ایسی نہیں آئے گی جو سارا جائے، کوئی ماں ایسی نہیں آئے گی جو ایسا جائے، ہسا جائے. یہ در بند کر دیے گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے. سب سے اونچی ہستی محمد رسول اللہ کی ہے، اللہ کے بعد ان سے اونچا کوئی. چودہ صدی بیت گئی، لکھتے لکھتے چودہ صدی بیت گئی، تناخانی کر کے چودہ صدی بیت گئی، رسالت کی ناخانی کر کے چودہ صدی بیت گئی، پیغمبر کو خراب یقینت پیش کرتے ہوئے، لیکن 1400 سال کی امت اس بات پر اجماع کر چکی ہے کہ لا یمکن تناؤ کما کان حقہ وعدہ خدا بزرگ تو ہی قصہ ملتا. محمد رسول اللہ تھے. اللہ کے نہ سوا نہ کوئی اونچا تھا نہ ہے نہ ہوگا. علم میں یکتا, حسن میں یکتا, دیانت طرافت میں یکتا, فہم و سکا میں یکتا, عفت دیانت میں یکتا, وسعت رسالت میں یکتا, ہر کمال میں اس میں بے نظیری ہے, ہر کمال میں اس میں بے مثالی ہے, ہر کمال میں اس میں یکتائی ہے. یہ پوری دنیا سے مسلمانوں کا عقیدہ تھا ہے رہے گا, سیا مسلمانوں کے ساتھ اس عقیدے میں متفق نہیں. توجہ رہے ذرا, ایران سے چھپنے والی کتاب جس پر خمینی کی دولت لگی, جس پر ایران کا تیل لگا ہے, جس پر ایران کا سرمایہ صرف ہوا ہے, جس کو خمینی حکومت نے پورے اہتمام کے ساتھ پریس سے نکالا ہے اور وسیع پیمانے پر پاکستان سمیت پوری دنیا نے پھیلایا ہے. لیڈروں, مولویوں, پیروں, سنیوں, جوانوں, بوڑھوں, کبر سامنے رکھ کے ہمارے موقف پہ غور کرو. قبر سامنے رکھ کے حق الیقین جس پر ایران کی دولت لگی, ایران کی, جس کے چھاپنے کا اہتمام خمینی ملعون نے کیا, اس کتاب میں باقر مجلسی ملعون کائنات کا بدترین کافر تحریر کرتا ہے کہ جس دن مہدی ظہور کرے گا سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا.
جنہوں نے محمد کو رسول مانا ہے تمہیں انصاف کی دعوت دیتا ہوں. تاجروں, سرمایہ داروں, جگیر داروں, اگر تم نے رسول کا کلمہ میرے سے پڑھا ہے تمہیں بھی انصاف کی دعوت دیتا ہوں. بتلاؤ کیا محمد رسول اللہ کی یہی عظمت ہے کہ وہ مادی کے ہاتھ پہ بیعت کرے؟ دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو بیعت کرتا ہے وہ مرید ہوتا ہے, جو بیعت لیتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے, جو بیعت کرتا ہے وہ کائن ہوتا ہے, جو بیعت لیتا ہے وہ قائد ہوتا ہے, جو بیعت کرتا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے, جو بیعت لیتا ہے وہ امام ہوتا ہے. شیعہ نے امام الکونین کو, سرتاج الرسل کو, خاتم الموسمین کو, امام القبلتین کو, سرتاج الانبیاء کو سب سے بڑی ہستی, اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ, ایسا اچکا اچیت عالم کو مادی کا مرید کہا ہے, مادی کا کارکن کہا ہے, مادی کا مقتدی کہا ہے, مادی کا رواکار کہا ہے. یہ بکواس کھلا کفر ہے, کالا کفر ہے, زجر ہے, شیطرت ہے. یہی وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر سپاہ صحابہ گرج کے ساتھ نعرہ بلند کرتی ہے کافر کافر. جی انشاءاللہ اگر سنی قوم نے سپاہ صحابہ کا ساتھ دیا, ہم ایرانی کتے ہمیشہ کے لیے باندھ چھوڑیں گے. اتنا کم, اتنی غلابت, اس حد تک حتا کے رسول, اس حد تک تنقید سے پیغمبر کہ اس عظیم پیغمبر کی بیعت مادی کے ہاتھ سے کرائی جائے. کون مسلمان ہے جو اپنے رسول کی اس توہین کو برداشت کر جائے؟ کون وہ کلمہ گو ہے جس نے دل سے رسول کا کلمہ پڑھا ہو, جو اپنے پیغمبر کی یہ ہتک برداشت کرے؟ میں آج یہ کر رہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک مسئلہ لاؤ, ایک جس پر شیعہ اور سنی دونوں متفق ہو سکتے ہو. رب کی ذات کا جو تصور مسلمان رکھتے شیعہ وہ نہیں رکھتا, رسول کی ذات کا جو تصور تم رکھتے ہو پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں, شیعہ وہ تصور نہیں رکھتا. مزید توجہ کیجیے, دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں, لرزتی زبان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, کانپتے وجود کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, پاؤں سے زمین نکلی نکلی جاتی ہے، لیکن مجبور ہوں کہ میں شیعہ کا کفر چمکتے ہوئے سورج سے زیادہ تم پر واضح کر جاؤں، تاکہ کل قیامت کے دن تم عذر نہ پیش کر سکو کہ ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا، ہم کافروں کو دیکھیے دیتے رہے ہیں. سمجھ رہے ذرا، شیعوں نے لکھا ہے کہ علی مچھر ہے اور محمد رسول اللہ مچھر سے کچھ بڑی شاید، نکلے کپ کپ نواشن شیعہ کی ذمہ دار کتاب بصیر کمی، جس کا مصنف علی بن ابراہیم کمی ہے، جسے شیعہ اپنے امام کا صحابی کہتے ہیں، وہ ملعون بصیر کمی میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها پر لکھتے ہیں کہ بعوضہ یعنی مچھر سے مراد علی ہے، فما فوقها یعنی مکھی سے مراد محمد الرسول اللہ.
کفر 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 کفر.
کوئی ایک حوالہ جو میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی شیعہ یا ان کا ایجنٹ غلط ثابت کر دے، میں ہر صدا کا مستحق ہوں. یہ غلالت، یہ کفر، یہ دجل کون مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ آپ بتلائیں. ایک مسئلہ میں نے عرض کیا ہے، حکومت لائے کہ جس پر شیعہ سنی متفق کیے جا سکتے ہیں، رب کی ذات پہ اتفاق نہیں ہے، رسول کی ذات پہ اتفاق نہیں ہو رہا، جو رسالت کا تصور مسلمان رکھتے ہیں وہ تصور شیعہ نہیں رکھتے. توجہ کیجئے ذرا، مزید توجہ کیجئے. ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، شیعوں نے لکھا ہے اور یہی حق الیقین جو ایران سے چھپ کے آئی ہے، جس پر ایرانی سرمایہ لگایا اور جس کا اہتمام خمینی نے کیا ہے، اس میں نے کہا کہ جب مہدی ظہور کرے گا تو چند نمایاں کام کرے گا، ان نمایاں کاموں میں سے ایک کام اس کا یہ ہوگا کہ ایسا طیبہ کی قبر کھودے، اور قبر کھود کر سنیو 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 داجو ایس کی چڑیاں اڑانے والوں اور ہمیں فرقہ واریت کا تارا دینے والے فرارو، غیرت 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 قبر قبر سوچ. یہ کافر لکھتے ہیں کہ مادی ظہور کر کے ایسا کی قبر کھو دے گا، ایسا طیبہ کی لاش نکال کر ہائے 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 اللہ کیا قیامت ٹوٹ گئی، اس کافر کا قلم کیوں نہ ٹوٹا، اس پہ فالج کیوں نہ گرا، تیری کیا حکمتی ہے. باقر مجد سی منور تحریر کرتے ہیں، ماں بھی ایشا کی قبر کھود کے وجود ایشا نکال کر اس پر کوڑے برسائے گا. ایسا کون ہے؟
ارادی کتا بات کرا
کھے،
ارادی کتا بات کرا
کھے،
ارادی کتا بات کرا کھے.
سنیو، تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے اس کفر کی موجودگی میں؟ تمہیں چین کیسے آتا ہے؟ تمہیں آرام کیسے آتا ہے؟ میرے تصور سے والا ہے. آپ سوچتے ہوں گے، آپ نے کبھی تو غور کیا ہوگا کہ آئے دن عسکری حق نواز کے ہاتھ میں کیوں ہے، آئے دن دیری کیوں ہے، 302 کے مقدمات میں جھوٹا ملوث کیوں کیا جاتا ہے، قاتلانہ حملے کیوں ہیں، سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو تھانوں میں مارا کیوں جاتا ہے؟ کیا ہم پاگل ہیں؟ ہمارا کوئی وارث نہیں،
اللہ
ہماری عقل نہیں کام کر رہی. یہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھ لی ہے کہ مٹ جائیں گے، لیکن شیعہ کا کفر اس دھرتی پر دوپہر کے سورج کے سورج سے زیادہ واضح اور روشن دلائل کے ساتھ ثابت کر جائیں گے.
ہم تمہارے ساتھ ہیں،
کانٹوں پہ چل رہے ہیں، کانٹوں پہ، پھول کی سیج نہیں، رات دن زندگی ادھیرن رات دن مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. قدم قدم پر پولیس دیوار بن کے کھڑی ہے, کھیتوں میں چل کر دیواریں پھلان کر راستے بدل کر مجھے دینی اجتماعات سے مخاطب ہونا پڑتا ہے. کیا میری اولاد نہیں, میرے بچے نہیں, میرا گھر نہیں, مجھے چین کی نیند نہیں آتی, میں آرام کے بستر پہ باقی لوگوں کی طرح نہیں سو سکتا ہوں. آخر کچھ تو میری قوم غور کرے کہ میں اتنی مشکلات میں خود کیوں چلا گیا ہوں, اتنی مشکلات میں میں نے سنی نوجوان کو کیوں دھکیل دیجیے. اس کی وجوہات یہ کہ جب پیغمبر کی بیوی کو لوگ کوڑے مارنے پر مشتمل کتاب چھاپتی ہوں, پھر کیا میں مٹ جاؤں یا شیعت میں
حکم پر قدم بڑھاؤ شیر ہمارے قدم بڑھاؤ شیر ہمارے قدم بڑھاؤ شیر ہمارے.
ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, یہ کفر یہ غلاظت یہ اسمبلی میں زیر بحث آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ رشدی کی کتاب آئی ہے یا نہیں آئی؟ آنی چاہیے تھی یا نہیں آنی چاہیے؟ آئیے رشدی کی کتاب زیر بحث. یہ کفر زیر بحث نہیں آ سکتا. اسی آواز سے بولیے اور بلند آواز سے, میں انہیں سیاست دانوں کو غلط دلاتا ہوں کہ جس طرح تم رشدی کی کتاب زیر بحث لائے تھے اسی طرح شیعہ ممبران کا حیا کیے بغیر ان کا کفر بدل شیطنت زیر بحث لاؤ. کتب میں مہیا کرتا ہوں, رسائل میں مہیا کرتا ہوں, دلائل میں مہیا کرتا ہوں, لیکن اسمبلی حال میں چونکہ میں نہیں جا سکتا. تم تو بیٹھے ہو مزدوروں کے حقوق کے چیمپئن ہو, مزدوروں کے حقوق کے دلانے والوں, قوم کے وفادار ہو, تم ایسا تجربہ کے تقدس کے خلاف چھپنے والی کتاب اسمبلی میں زیر بحث لاؤ تو میں مانوں تم قوم کے نمائندے. اور یہ بھی سنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں, زندگی نہیں اور میں کبھی نیشنل اسمبلی میں پہنچ گیا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ پہنچا جا سکے گا یا نہیں, لیکن اگر رب نے توفیق بخشی سنی قوم نے ساتھ دیا اور کبھی میں پہنچ گیا, میں خانہ خدا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں شیعہ کا کفر اسمبلی کی میز پہ لا کے چھوڑوں گا. اور میں آج بھی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی ممبر اسمبلی کے سامنے یہ کفر بھری کتابیں رکھ دو, اس میں جرات نہیں ہے کہ شیعہ کے کفر کا انکار کرے. اتنی غلاظت ہے, اتنا کفر ہے, اتنی بے حیائی ہے, اسے لمحہ بھر کے لیے برداشت نہیں کیا جا رہا. توجہ کیجئے, بات کہنا چاہتا ہوں, تھکے تو نہیں اور آگے جاؤں, باسین میں بھی آئیے نہیں, وہ باسین میں آئی. ہم پاگل لوگ ہیں, ہم فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں, ہم ملک دشمنی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ اسی ملک میں کتابیں چھپتی ہیں, آپ کے ملک میں. یہ اس ملک میں نہ ہوتی تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا. ابھی تو میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, شیعوں نے وہ اصحاب رسول کو گالیاں دی ہیں جو میں اس لیے میک پر بھی بیان نہیں کر سکتا کہ میری مائیں اور بہنیں سنتی ہیں, اور بغیر میک پہ بھی بیان نہیں کر سکتا کہ مائیں بہنیں بالکل قریب بیٹھی ہیں. اتنی گندی غلیظ ننگی گالیاں شیعوں نے اصحاب رسول کو دی ہیں, ماں کی گالی, بہن کی گالی, بیٹی کی گالی, نانی کی گالی, دادی کی گالی, والدہ کی گالی, روپی کی گالی. جو دنیا جہان کا کفر تھا, جو دنیا جہان کی غلاظت تھی, جو دنیا جہان کا رہا تھا, شیعوں نے اصحاب رسول کو دیے, پاکستان میں وہ تبرع چھپے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, جس شخص کا دل چاہے مجھ سے بحث کر دیکھے, لیکن ہائی کورٹ میں بات کرے. دنیا جہان کی ہر گالی, ہر تبرع اصحاب رسول کو کیسے برداشت کر لیا جائے؟ میں نے اسی بنیاد پر کہا ہے کہ کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس پر شیعہ سنی متفق ہو سکتے ہیں. وراثت الگ, توجہ نہیں, آپ کی توجہ نہیں,
وراثت الگ، نکاح الگ، طلاق الگ، نماز الگ، روزہ الگ، حج الگ، اذان الگ، کلمہ الگ، نہیں الگ کلمہ، ایک عرصہ تک کلمہ یہ پڑھتا رہا ہے شیعہ، پوری دنیا کا شیعہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ و خلیفۃ بالآخر، ایک عرصہ تک شیعہ یہ کلمہ پڑھتا رہا ہے، لیکن آج کا شیعہ، خصوصاً ایران کا شیعہ، مزید کلمہ بدل چکا ہے۔ ایران کے نمائندہ رسالے میں، ایرانی حکومت کے ترجمان، جو پاکستان میں اس کی ترجمانی کرتا ہے، وحدت اسلامی اسلام آباد سے چھپتا ہے، اس نے کلمہ لکھا ہے خمینی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خمینی حجت اللہ، اور یہی کلمہ خمینی کا پاکستان کے دو ذمہ دار قومی اخبار جنگ اور نواب وقت نے کچھ عرصہ پہلے شائع کیا تھا کہ یہ ایران میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خمینی حجت اللہ، نہ کلمہ ایک، نہ نماز ایک، نہ حج ایک، نہ زکات ایک، نہ روزہ ایک، نہ وراثت ایک، نہ عذر ایک، زکات ایک ہے، اس کے واسطے بولی زکات ایک ہے، نہیں ہے ایک، اور یہ تو رب نے فیصلہ کیا، تم تو سیٹ کرتے یا نہ کرتے، آپ بھی کرو گے یا نہیں کرو گے، رب نے ایک فیصلہ کر دیا، بینکوں میں دو لسٹیں لگی ہوئی، زکات دہندگان، زکات نہ دہندگان، توجہ ہے، زکات دہندگان، زکات زکات دہندگان مسلمان، زکات نہ دہندگان ہندو، عیسائی، سکھ، پارسی، مجوسی، قادیانی، شیعہ، ایک ساتھی پچھو لکما دینا ہے، تھلے سوتے ہی، واقعی تھلے سوتے ہیں، بالکل شیعہ ہندو سے بڑا کافر ہے، یہ لفظ میرے جذباتی نہیں، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اور ان لفظوں کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں، ہندو سے بڑا کافر ہے، عقائد کے لحاظ، نظریات کے لحاظ سے، ہندوؤں نے جس کو اپنا گرو مانا ہے اس کی بیوی کا بھی لحاظ کرتے ہیں، اس کے ماننے والوں کا بھی لحاظ کرتے ہیں، یہ وہ کتا کافر ہے کہ جو اپنے رسول کی بیویوں کا بھی احترام نہیں کرتا، اس کے ساتھ آج بھی روزہ نبی میں سونے والوں کا بھی حیا نہیں کرتا، ایک بات آج بھی کہتا ہوں، خصوصاً پڑھے لکھے طبقے سے، کہ پاکستان کے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں دو نصاب چل رہے ہیں، شیعہ اور سنی نصاب تعلیم، اور دونوں پر لکھے شیعہ بچوں کے لیے لازمی اسلامیات، سنی بچوں کے لیے لازمی اسلامیات، کبھی تم نے غیرت کے ناخن لیے ہیں کہ اسلام تو ایک تھا، یہ شیعہ اسلام، سنی اسلام، اسلام دو کیوں ہو گئے؟ اگر شیعہ مسلمان تھا، اس کا دین بطور دین کے تجھ سے جدا نہ ہوتا، بریلوی اسلامیات نہیں ہے، دیوبندی اسلامیات نہیں ہے، آل حدیث اسلامیات نہیں ہے، سکولوں میں، کالجوں میں دیوبندی بچے، بریلوی بچے، آل حدیث بچے پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نصابی کتب پر دیوبندی اسلامیات، بریلوی اسلامیات، آل حدیث اسلامیات نہیں لکھا، شیعہ اسلام سنی اسلام یاد لکھے، فیصلہ کرو، اسلام تو ایک ہے، یا تم مسلمان ہو شیعہ کافر ہے، یا شیعہ کافر ہے، یا شیعہ مسلمان ہے اور تم کافر ہو، اسلام تو تقسیم کرتے ہو، ان کے درمیان ہفتے فاصل قائم کرو، دین ایک تھا، ایک رہے گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایک دین رب نے رسول کے اتارا تھا، یہ اسلام کو پاکستان میں تقسیم کیا گیا، تقسیم کرانے والا شیعہ ہے، تقسیم کرانے والا راستی ہے، اس لیے اب لازمی ہو گیا کہ رقص کا، سیت کا پتہ ہمیشہ کے لیے اسلامی برادری سے کاٹ دیا گیا، یہ کیا بکواس ہے، شیعہ اسلامیات لازمی، سنی اسلامیات لازمی، سنی بچوں کے لیے دینیات لازمی، سیاہ بچوں کے لیے دینیات لازمی، کیا بتوا؟ دین ایک ہے دو نہیں، اسلام ایک ہے دو، اسی آواز سے بولیں۔ یہ ملک میں اسلام کو تقسیم کس نے کیا؟ سیاہ نے کیا کرایا۔ ملک میں دین کو تقسیم کس نے کیا؟ بلند آواز سے بولیں، سیاہ نے کیا اور کرایا۔ لازمی ہو گئے اب کہ ہم سیاہ کے کفر پر بحث کر کے اس کو اسلامی برادری سے کاٹ نہ کاٹیں۔ اور پھر تنہا میں نہیں کہتا، اس وقت بر صغیر کا ہر مقتدر عالم سیاہ کے کفر پر فتویٰ دیتا ہے، بر صغیر کا ہر مقتدر عالم جرات اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے۔ دو جلدوں میں فتویٰ علماء کا چھپ چکا ہے آج بھی، اور صرف یہ نہیں کہ آج کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، تم آنکھیں کھولو، بیداری لو۔ امام مالک نے سیاہ پر کفر کا فتویٰ دیا، علامہ ابن تیمیہ نے اسارم المسلول علی شاتم الرسول میں سیاہ پر کفر کا فتویٰ دیا، مجدد الثانی شیخ احمد سرحندی نے، جس نے وقت کے جابر سلطان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی تھی، رد الرفضہ لکھ کر سیاہ کے کفر پر فتویٰ دیا، علماء ماوراء النہر نے سیاہ کے کفر پر فتویٰ دیا۔ توجہ کیجیے، شاہ ولی اللہ محدث سیلوی سبھی مات الہیہ نے سیاہ کو ختم نبوت کا منکر کہہ کر کافر کہہ گئے ہیں۔ یہ میں تنہا آج تو بات نہیں کر رہا ہوں، مزید توجہ کیجیے، شاہ عبدالعزیز محدث سیلوی فتاوی عزیزی میں لکھتے ہیں کہ مفتاوی قول یہ ہے کہ سیاہ کا ہاتھ کا بدترین کافر ہے۔ اور چھوڑیے، میں ایک دینی ماحول میں کھڑا ہوں جہاں دینی بچے ہوں گے، جہاں مدارس عربی عربیہ کے طلبا ہوں گے، ان سے کہتا ہوں کہ تم مدارس میں حسامی پڑھتے ہو، اس میں باسِ اجماع پڑھتے ہو، اس باسِ اجماع میں لکھا ہے کہ جو ابو بکر کی صحابیت، جو ابو بکر کی خلافت امامت نہ مانے وہ کافر ہے۔ تم کوئی سیاہ دھرتی سے نکال لاؤ جو ابو بکر کی امامت مانتا ہو، ابو بکر کی خلافت مانتا ہو۔ اگر پوری دھرتی پر کوئی سیاسی ناشری ابو بکر کی امامت خلافت کا قائل نہیں ہے تو تمہیں بنیادی کتاب مدارس میں پڑھائی گئی ہے کہ سیاہ اجماع کا منکر ہو کر، صدیق کی امامت کا منکر ہو کر کافر ہے۔ تمہارے منہ پہ کفر کیوں ہیں؟ سارے کیوں ہیں؟ ہم سدا مار کیوں کھاتے؟ ہر خطیب، ہر ممبر، ہر مسجد، ہر محراب، ہر مدرسہ یہ آواز کیوں بلند نہیں کرتا؟ یہ آواز اٹھنی چاہیے یا نہیں اٹھنی چاہیے؟ اونچی آواز سے۔ ہاں، کچھ لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو کافر تو ہیں، لیکن کافر کو کافر کہہ کر تبلیغ کرنا ذرا سختی ہے، یہ نوجوان کیوں کافر کافر کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے، ہم اپنے اس موقف پر بھی قرآن دلیل ہیں، ہم اپنے اس موقف پر بھی قرآن کی آیت رکھتے ہیں۔ توجہ رہے ذرا، تیسواں پارا کھول، تیسواں صبح جا کے کھول لے، رب وہی بھیجتا ہے، جبریل تڑپتا ہوا ہے، رسول کو ارشاد ہوتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میرے رسول اعلان کر کے کہہ دے او کافرو جس کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، یا ایھا الکافرون، او کافرو۔ ہم اسی طرح اسی آیت کو سامنے رکھ کے کیوں کو کہیں گے او کافرو جو کفر تم بکتے ہو ہم اس کے قائل نہیں، ہمیں حق پہنچ۔ پاکستان میں سنی وادی اکثریت ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں آپ پاکستان سنی سٹیٹ نہ ہو؟ جی، یہ حق ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے۔ سکول کی کتابوں میں شیعہ دین یاد، سنی دین یاد الگ الگ کر دیا گیا، دین ایک ہے یا دو ہے؟ پھر پاکستان میں دین کو ایک دین کی حیثیت سے متعارف کرایا جائے یا دو دینوں کی حیثیت؟ یہ تقسیم ختم ہو جانی چاہیے یا نہیں ہو جانی چاہیے؟ ہم بات اکثریت میں ہیں، ہم شیعہ کے یہ نخرے برداشت نہیں کرتے، ہمارا حق ہے جو 42 سال میں ہمیں نہیں دیا گیا۔ پاکستان وادی اکثری کی سنی آبادی تھی، اسے سنی سٹیٹ بن جانا چاہیے تھا۔ توجہ رہے ذرا، ہر صحافی سے، ہر سیاستدان سے، ہر حکمران سے، ہر اہلکار سے کہتا ہوں کہ ایران کے آئین میں لکھا ہے، خمینی نے اپنی زندگی میں لکھوایا ہے کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم سیاہ اثنا عشری ہونا لازمی ہے۔ کوئی سنی الاقیرہ مسلمان ایران کا صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ ایران میں سنی آبادی 40% ہے، پاکستان میں شیعہ آبادی 2% ہے، ایران میں شیعہ آبادی 60% ہے، پاکستان میں سنی آبادی 98% ہے۔ ایران کا 40% سنی ایران کی صدارت سے محروم ہے، آئین کے لحاظ سے معروف ہے. ایران کا شریف بھی سب سنیوں کا نمائندہ وزارت عظمیٰ سے معروف ہے, آئین کے اعتبار سے معروف ہے. خمینی لکھوا ہے کہ نہ کوئی سنی ایران کا صدر بن سکے گا نہ وزیر اعظم بن سکے گا, اور یہ بھی لکھوا گئے کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ اثنا عشری ہوگا. نعرہ یہ بلند کرتا رہا ہے لا شیعہ ولا سنیہ, لیکن دخل یہ کرتا رہا ہے کہ ایران کے آئین میں لکھواتا ہے کہ ایران کا صدر سنی نہیں بن سکتا. اگر لا شیعہ ولا سنیہ تھا تو یہ ایران میں تقسیم کیوں کی گئی کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم شیعہ ہی ہوگا, سنی کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ دلیل اس بات کی کہ ایرانی انقلاب شیعہ انقلاب ہے, اس کو اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ ہے. میں آپ کو, پاکستان کے سیاستدانوں کو, سنی سیاستدانوں کو, سنی زعما کو غیرت دلا کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایران میں میرا سنی مسلمان بھائی صدر نہیں بن سکتا تو پاکستان میں شیعہ صدر کیوں بن سکتا ہے؟ اگر ایران میں سنی مسلمان وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو پاکستان میں شیعہ وزیر اعظم کیوں بن سکتا ہے؟ سپاہ صحابہ اپنا یہ بنیادی حق سمجھتی ہے, ہماری اکثریت ہے, اس کے بل بوتے پر پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی مسلمان ہونا چاہیے, اور آئین پاکستان کا دستور اس کی ضمانت دے کہ آئندہ کوئی سنی کے بغیر پاکستان کی صدارت اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہیں آ سکے گا. ہم اپنا یہ حق لینا چاہتے ہیں. کیا سنی قوم اس حق کے لیے ہمارا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے مہاجرو مہاجرو, تم بجائے ایم کیو ایم کے تم اس حق کی جنگ لڑو جو پوری قوم کا حق ہے, جو دنیا کی واضح اکثریتی مسلمان قوم کا حق ہے. اس کی جنگ لڑو جو بنیادی طور پر ہمیں ملنا چاہیے, بین الاقوامی قوانین اور اصول و قواعد و ضوابط کے مطابق بھی ملنا چاہیے. ہم آئین میں یہ لکھوانا چاہتے ہیں, لکھوانا چاہیے یا نہیں لکھوانا چاہیے, یہ ہمارا حق ہے یا نہیں ہے؟ توجہ رہے, آل و سنت اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے, ہم اکثریت کے غلام کیوں رہے, اقلیت پر چڑھ کے کیوں بولے؟ بس کریں, میرا خیال ہے بس نہیں, بس 12 بجے میں تو اس انداز سے, میں اس خیال سے لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ شاید پھر زندگی میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع نہ ملے. اگر آپ تھک گئے تو دعا کر لیں, نہیں تھکے پھر جو اٹھ رہے ہیں نا انہیں معذرت میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں کہ وہ کسی نتیجے پر مجھے پہنچنے دیں, کسی نتیجے پر. سنی حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے؟ لڑنی چاہیے. ہمارا حق ہے پاکستان کا صدر سنی ہو, ہمارا حق ہے پاکستان کا وزیر اعظم سنی ہو, ہمارا حق ہے کہ پاکستان سنی سٹیٹ ہو, ہمارا بنیادی حق ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام سرکاری طور پر منائے جائیں, یا مسٹر جناح کا دن بھی ختم کر دیا جائے, اقبال ڈے بھی ختم کر دیا جائے, مزدوروں کا یوم بھی ختم کر دیا جائے. اگر باقی دن مناتے ہو تو پھر ہم یہ 700 نسل نو کے ذہن میں نہیں بیٹھنے دیں گے کہ شاید قائد اعظم ابو بکر سے بڑا ہے یا عمر سے بڑا ہے. پھر ان شخصیات کے دن بھی مناؤ تاکہ ہماری نسل برباد نہ ہو. ہم پھر اس تفریق کو برداشت نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ حق ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ 42 سال میں یہ حق ہم لے سکیں؟ ہمیں یہ حق کسی نے دیے, ہم نے لینے کی کوشش کی ہے, اب کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ توجہ کیجیے. سیا زکات نہیں دیتا, ہم زکات دیتے. سیا عشر نہیں دیتا, ہم عشر دیتے ہیں. ہماری زکات, ہمارا عشر سیا کاغذوں میں پڑھنے والے بچوں پر لگتا ہے. ہماری زکات اور عشر کا پیسہ سیا کے مدارس جس میں وہ اپنا مذہب پڑھاتے ہیں ان پہ لگتا ہے. ہماری زکات اور عشر سیا کے ان لڑکوں پر, بچوں پر لگتا ہے کہ جو بڑے ہو کر ساکر بن کے تورا کرتے ہیں. جب سیا زکات دیتا نہیں, وہ کہتا ہے کہ میری زکات سنی یتیم پر نہیں لگتی. سیا کہتا ہے کہ میری زکات کا پیسہ سنی یتیم بچی پہ نہیں لگتا. وہ کہتا ہے کہ میری زکات کا پیسہ سنی بیوہ عورت پر نہیں لگتا، وہ کہتا کہ میری زکات کا پیسہ ایک سنی طالب علم پر نہیں لگتا، تو کیا بے غیرت قوم ہم ہیں کہ ہماری زکات کا پیسہ، ہمارے عشر کا پیسہ کیا کے مدارس پہ لگے؟ اس مدارس میں صدیق کا دشمن پڑے، ان مدارس میں عمر کا دشمن پڑے، ان مدارس میں عثمان کا دشمن پرویش پائے، ان مدارس میں ایسا کا گستاخ پڑے، ہم یہ برداشت نہیں کرتے، ہم زکات اور عشر کا پیسہ کیا پہ نہیں لگنے دیں گے، یہ ہمارا حق ہے جو غصب کر لیا گئے، ہم یہ اپنا حق واپس لینا چاہتے ہیں، لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، لینا چاہیے جی؟ کیا زکات دیتا نہیں تو لیتا کیوں؟ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا، سنیت اتنی مظلوم ہو گئی، سنیت کو اتنا کرپٹ کر دیا گیا پاکستان، توجہ رہے ذرا، مزید کہنا چاہتا ہوں، توجہ توجہ، فوج نے سنیو نہیں سمجھو، آکاش تمہیں کافروں سے اسی طرح واسطہ پڑتا جیسے مجھے پڑا، تو تم نیند قربان کر چکے ہو، تم دوسری ضروریات قربان کر چکے ہو، توجہ رہا ذرا میری طرف، فوج نے نشان حیدر ہے، ٹھیک ہے، کوئی فوجی ہے تو تصدیق کرے گا، فوج میں نشان حیدر ہے، نشان ابو بکر کیوں نہیں، نشان عمر کیوں نہیں، نشان خالد بن ولید کیوں نہیں؟ ابو بکر کب بہادر ہے جس نے مرتدین کی جڑیں اکھیر دی تھی، ابو بکر کم بہادر ہے جس نے ہجرت کی رات رسول کے ساتھ سفر برداشت کیا تھا، ابو بکر کم بہادر ہے کہ جس کی جرات اور جلغار سے کفر کانپ کانپ اٹھتا تھا، اس ابو بکر کے لیے جرات و بہادری کا نشان فوج نے مسلمان سپاہیوں کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ حیدر کردار میرے امام سے دکھ ہے، لیکن میں علی المرتضیٰ کی آڑ میں باقی صحابہ کو پسے پوچھ نہیں ڈالوں، علی بن ابی طالب، علی المرتضیٰ میرے امام کا جد صحیح، لیکن میں علی المرتضیٰ کو ابو بکر کا مختلف مانتا ہوں، ابو بکر کو علی کا امام
بر کے ساتھ کی عمری تصدیق، توجہ رہے، سایہ تو عمر کے ساتھ چلا گیا رضی اللہ عنہ، عمر تشریف لے گئے سایہ بھی گیا، اور شاید آنکھوں سے ہم یہ منظر نہ دیکھ سکتے لیکن مسلمان کی حیثیت سے یقین ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن رب نے ایک اور انداز سے ہمارے یقین کو حق یقین میں بدلائے کہ صرف عمر کے سائے سے ہی نہیں، عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، عمر کے نام سے توجہ کر، توجہ کر، گیٹ ہے دروازہ اوپر لکھا ہوا باب عمر، شیطان آئے گھما چوکڑی مار سے آئے، نہیں سمجھے، گیٹ پہ لکھا باب عمر، شیطان آئے گھما چوکڑی مار سے آئے، اتارا عمر کا نام، ہم نیچے سے نہیں گزرتے، جو عمر کے نام میں وہ دہشت ہے کہ شیطان بھی نہیں گزرتا، شیطان کی ماں بھی نہیں گزرتی، شیطان کی بہن بھی نہیں گزرتی، شیطان کی بیٹی بھی نہیں گزرتی، اور داغ دیتا ہوں، داغ دیتا ہوں جھنگ کے سنی نوجوان کو جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، پانچ سنی نوجوان موقع پہ شہید ہو گئے، لیکن اپنے لہو سے لکھتے ہیں کہ یہ باب عمر ہے، قیامت تک باب عمر ہے، مٹ گئی شیعت، اور مزید توجہ کیجئے، رب العالمین کتنا بے نیاز ہے، وہ سادہ قلم کے ساتھ باب عمر لکھا ہوا تھا، باب عمر مشہور ہو گیا، کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ دوبارہ اوپر لکھے، مشہور ہو گیا، اب وہاں عمر کا نام نہیں، صرف باب عمر مشہور ہے، ہر سال شیطان آتے ہیں، کہتے ہیں جلوس تب گزاریں گے کہ پہلے اس دروازے کے سامنے ٹرک کھڑا کرو، ہمیں دروازہ نظر نہ آئے، آئے جن اینٹوں پر عمر کا نام آیا، چاہے آج عمر کا نام موجود نہیں ہے وہاں لکھا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن وہ اینٹیں بھی عمر کے نام کی وجہ سے اتنی روبدار بن گئی کہ شیطان کہتے ہیں یہ بھی چھپاؤ تب گزرتا ہوں،
کشمیر نگر
آؤ آؤ جنگ میں تمہیں نظارہ کراؤں. ہر سال ساتویں محرم کو باب عمر کے سامنے ٹرک کھڑا کیا جاتا ہے. سب ابلیس کی ضروریت گزر کہ ہمیں یہ دروازہ ہی نظر نہ آئے, خالی دروازہ. عمر بہادر ہے جس کے نام میں یہ روک ہے, جس کے سایہ سے شیطان بھاگتا تھا. عمر کون بہادر؟ عمر جس نے سب سے پہلی نماز بیت اللہ میں پیغمبر کو پڑھوائی ہے. باڈی گارڈ عمر تھے, قیادت رسول کی تاریخ گواہ. عمر کون بہادر؟ عمر جس نے بیت المقدس بغیر فوج کسی کے لیے ہے. کون عمر جس کی عدل اور جرات کا غلغلہ سن کر دجلہ میں صحابہ کو لکڑی کا پیالہ واپس کر دیا تھا؟ اٹھائیے شاہ ولی اللہ کو جنہوں نے یہ تعریف کی ہے. کون عمر جس کی جرات بہادری للہیت اور یلغار کا یہ عالم ہے کہ نیر کو خط لکھا ہے, پانی کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ رب کے حکم سے چلتے ہو تو پانی آنا چاہیے, ورنہ میں رب سے مانگ لوں گا. اس دن سے نیل کی موجیں روائیں آج تک بند نہیں ہوئی. کون عمر؟ وہ بہادر عمر جو اعلانیہ ہجرت کرتا ہے. کون عمر؟ وہ بہادر عمر, وہ دلی عمر, وہ عظیم قائد, وہ عظیم انسان, وہ مراد مصطفیٰ, وہ داماد مصطفیٰ, وہ فاتح کیسرا کسرا جس نے کیسرا کسرا جیسی سپر قوتیں پاؤں کی نوک پہ رکھ کے اڑا دی تھی. وہ عمر جس کی جلالت شان کا یہ عالم ہے, جس کی عظمت شان کا یہ عالم ہے کہ کفر کے ایوان بار بار لرس لرس اٹھتے تھے. اس عمر کے نام کا نشان کیوں فوج میں نہیں دیا جاتا؟ جیسے نشان حیدر ہے ایسے نشان عمر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اونچی آواز سے خالد بن ولید جس کو رسول نے سیف من سیوف اللہ کہا, اس کے لیے نشان خالد کیوں نہیں؟ سنیو 42 سال گزر گئے تمہیں سوئے ہوئے, 42 سال گزر گئے تمہیں لمبی نیند کرتے ہوئے, یہ حق ہمارا بنتا تھا یا نہیں بنتا؟ حق دیا گیا فوج میں یہ نشان ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے؟ ہمارا حق ہے یا نہیں؟ ہم یہ حق لیں یا نہ لیں؟ یہ حق حاصل کرنے کے لیے سپاہی صاحب اٹھیے, آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں گے. سنی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم, امہات المومنین کے تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم, اصحاب رسول کی عفت کی جنگ لڑ رہے ہیں. بات 5 منٹوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں, توجہ کیجئے ذرا, توجہ کیجئے. بات آئی تھی ایران کے آئین کی, ایران کے آئین میں لکھا ہے کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم شیعہ بن سکتا ہے, غیر شیعہ نہیں. ہم پاکستان کے آئین میں لکھوائیں یا نہیں لکھوائیں کہ یہاں کا صدر اور وزیر اعظم سنی ہوگا؟ لکھوائیں, توجہ کیجئے. ایران کے آئین میں یہ کون لکھوا کے گئے؟ اب کوئی سنی مت اٹھے, میں 5 منٹوں میں تعینات کی 15ویں صدی کے سب سے بڑے کافر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ملت اسلامیہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. ایران کا بڑا کافر, ایران کا بدترین کافر, ملت اسلامیہ کا بدترین دشمن, ملت اسلامیہ کا خطرناک حد تک غدار خمینی, جس نے ایران کے آئین میں یہ لکھوایا ہے. ذرا توجہ کیجیے, اس خمینی کے عقائد کیا ہیں؟ میرے الفاظ آپ کو بظاہر تلخ لگیں گے لیکن جب حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو میرے الفاظ تلخ نہیں رہتے, نرم بن جاتے. خمینی اپنی بدنام زمانہ کتاب کسب اسرار میں لکھتا ہے, کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اصلی کافر اور زندیق تھا. کوئی سنی
اب مسجد ہے. میں کہہ رہا آپ کے پہلے اس کافر کا پوسٹ مارٹم کر کے بتلایا چاہتا ہوں. اس کافر کو پاکستان میں کلم اللہ نے خراج تحسین پیش کی ہے. اس کافر کی تعریف پاکستان کی حکومت نے کیوں کی ہے؟ اس کافر کے لیے اسمبلی میں قرارداد تعزیت کیوں آئی ہے؟ اس کافر کا لٹریچر ملک میں تقسیم کیوں ہوتا ہے؟ خمینی بہت اچال ہے, خمینی بہت کافر ہے, جو عمر خطاب کو کشفی اسرار میں اصلی کافر زندگی لکھتے ہیں. خمینی کے عقیدے کے بعد خمینی کو دن میں ہزار مرتبہ مرتد کہنا, ہزار مرتبہ کافر کہنا, ہزار مرتبہ دجال کہنا میں اپنا فریضہ تصور کرتا ہوں. جان جا سکتی ہے اس موقف سے نہیں ہو پایا.
حمینی ایران کا آپ چیلا شیطان کا, حمینی ایران کا, ایران کا, حمینی ایران کا, حمینی ایران کا.
تو نہ بول انہیں مو زبان کوئی تو چمچا یہ بولے اگر ان کو اس کا کفر نظر آتا ہے. میرا انداز ہے خطابت ماں دکھاوا نہیں, میرا رب جانتا ہے. سنیو آج نہ مانو میں چانک کے دل دل دکھاؤں گا کہ میں نے کس لیے بات کی. تم نہ مانو آج, آج کیا مجھے قتل کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے. تمہیں اب بھی غیرت نہیں آتی ہے تو میرے پاس تمہیں یقین دلانے کے لیے اور کوئی ہے نہیں. اس کے بعد حضور میں نے اس کافر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے اور جب تک زندہ ہوں ان کی قبروں پہ بھی جوتے مار کے دم. میں نے اصحاب رسول پر, میں نے اصحاب رسول پر شیعہ کے کیے گئے تمرے کا انتقام لینا ہے, بدلہ لینا ہے. نہ لوں بدلہ, اونچی آواز سے بولیے. یہ ایران کا خمینی ہے جو سچ میں اسرار میں لکھتا ہے, کہتا ہے میں وہ رب نہیں مانتا کہ جس رب نے عثمان بن عفان اور معاویہ بن ابی سفیان جیسے بدکماشوں کو حکومت دی. میرے عزیز غلط کیسے ہو؟ شیطان کا کفر, شیطان کا کفر اس سے بڑا ہے؟ نہیں, چیلا تو چھوٹا ہوتا ہے. یہ بے ایمان شیطان کے برابر کا کافر ہے جو کہتا میں وہ رب نہیں مانتا جس نے عثمان بن عفان اور معاویہ جیسے بدکماشوں کو حکومت دی ہے. خمینی عثمان کو, داماد رسول کو کہ جس کے لیے رسالت پکار اٹھے, ایسا عثمان سیاست کے فرشتے حیا کرتے ہیں, رسول کیوں حیا نہ کرے؟ اس کو بدکماش نے کیا خمینی اور پاکستان کے بکاؤ ملا, پاکستان کی خریدی ہوئی جنس مولویوں کی, اس کے لیے قرار داد تعزیت لائے, اس کو خراج عقیدہ پیش کرے. او مولویوں, او بکاؤ جنس, تم لگ جاتے ہم تمہارا نام لینا چھوڑ دیتے. ایک کسی ملا بھوکے کہ میرا باپ مر گئے, ایک اور ملا بھوکے کہتا ہے کہ خمینی نے زندگی علی کی طرح گزاری ہے اور موت حسین کی طرح.
رکھ
بھی نو لاکھ ہو کھچ کے رکھ تان کے رکھ سرکاری ملا باندھ کے رکھ
کھچ کے رکھ تان کے رکھ کھچ
کے رکھ تان کے رکھ سرکاری ملا باندھ کے رکھ. یہ خمینی کا بدترین کافر ہے جو کہتا ہے جتنے رسول آئے تھے حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ بھی یہ انصاف قائم کرنے کے لیے رب نے بھیجے تھے لیکن یہ ناکام واپس چلے گئے ہیں, کامیاب نہیں ہو. آؤ آؤ آؤ, خمینی کے خطبے اتحاد و یکجہتی کتاب اٹھاؤ. کیا اس نے یہ کفر نہیں بتا کہ جتنے رسول آئے سب ناکام واپس گئے؟ اس خمینی کی تعریف اپنی زندگی میں اپنا کلمہ پڑھوائے, عثمان اور معاویہ کو بدکماش کہے معاذ اللہ, عمر بن خطاب کو اصلی کافر کہے اور آج موت کے بعد اس کی قبر کعبہ بن گئی ہے, اس کی شکل کعبے کی ہے. اٹھاؤ ہسترودہ تکبیر کو, جس نے اس کی قبر کا فوٹو دیا ہے کہ کعبہ بنا دیا گیا ہے اور اس پہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کعبۃ المستضعفین ہے, مجبور لوگوں کا قبلہ ہے.
اور پاکستان کے شیعہ تعبیر کرتے پھر رہے ہیں کہ خمینی کی قبر کعبہ تو نہیں البتہ اس کا طواف اور اس کی زیارت بیت اللہ کی زیارت کے برابر ہے. تم کہاں رہتے ہو؟ تمہیں یہ فرقہ واریت نظر آتی ہے تو دین کس کا نام؟ آؤ آخری بات کہہ کے تم پہ حجت پوری کر جاؤں پھر معلوم نہیں زندگی رہے نہ رہے. میں ہر تقریر زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں. میں جڑا والا میں بہت عرصہ بعد آیا ہوں. میں نے اتنا وقت لگا دیا ہے کہ جو مجھوں تک یاد رہے گا انشاءاللہ. آخری بات کہنا چاہتا ہوں. خمینی کی زندگی کا آخری کو خمینی کی زندگی کا آخری کو موت سے پہلے پہلے بھی وہ کفر لکھ کے مرا ہے. خمینی نے وصیت لکھی جس وصیت کو پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں تاریخ نفاذ فکا جعفریہ شائع کرتی پھر رہی ہے.
اور اس لیے بھی بنتی ہے کہ شاید میں کچھ ایک بات ایسی کہنا چاہتا ہوں کہ جن الفاظ کی آواز ماؤں اور بہنوں تک نہیں جاتی.
بالکل خاموشی سناٹا سناٹا سا جانا چاہیے.
جو بہادری کے پاس میں نے جب کا پتر بیان کیا اور آج بھی کرتا ہوں اور تا دن بھی کرتا رہوں گا.
خمینی کی زندگی کا آخری کو آخری
موت سے پہلے وہ کفر لکھ کے مرا ہے.
اس کا وصیت نامہ ہے جسے پاکستان میں تحریک نفاذ سکھا جعفری والوں نے لاکھوں کی تعداد میں طے کیا.
اس وصیت نامے پہ لکھا ہے کہ الہی سیاسی وصیت نامہ الہی سیاسی وصیت نامہ. آپ سمجھتے ہیں الہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الہامی نہیں. لفظ الہی اور الہامی میں فرق ہے. صحیفہ انقلاب پہلی ترکی ہے. صحیفہ انقلاب امام خمینی کا الہی سیاسی وصیت نامہ یہ وہ کتاب ہے جو پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں نفاذ سکا جعفری والوں نے طے کی ہے. سکا جعفری کیا ہے؟ میں ذرا تھوڑا سا عرض کرتا جاؤں. سکا جعفری یہ ہے کہ پانی نہ ملے تو تھوک سے سجا کر لے. توجہ شیعوں کی اصول اربع میں سے ایک چوتھی کتاب اصول اربع یعنی اصول کی چار کتاب جو شیعہ کی بنیادی کتب ہے ان میں چوتھی کتاب ملا یادر الفقی میں یہ تحریر ہے کہ جب تمہیں پانی نہ ملے اور ضرورت ہو سنجا کرنے کی تو دھوپ سے سنجا کر لیا جائے. تو جو رہے دشمن اسلام کی اس بکواس پر اللہ نے حکم دیا جب پانی نہ ملے تو تیمم کرو. ہے حکم یا نہیں؟ قرآن میں ہے یا نہیں؟ پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ تیمم کرو. چاہے غسل کی ضرورت ہو چاہے سنجے کی ضرورت ہو چاہے وضو کی ضرورت ہو جب پانی نہ ملے کیا کرو؟ تیمم کرو. کس کا حکم ہے؟ رب کا. کس کا حکم ہے؟ خدا کا. کس کا حکم ہے؟ مالک کا. کس کا حکم ہے؟ مالک کا. کس کا حکم ہے؟ حاجت روا کا. کس کا حکم ہے؟ مشکل خدا کا. یہ حکم ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. یا کہتے ہیں پانی نہ ملے تو دھوپ سے سنجا کر لو. میں نے صحیح جگہ کہا ہے کہ ظالمو یہ فکا ہے ایک ماہ تک تم لوٹے میں تھوکو گے سنجے کے لیے تب جا کر کہیں لوٹا بھرے گا. بھر بھی گیا اگر ایک ماہ تو لوگ وہ لوٹے بھی لوٹے سے باہر برآمد کہتے ہو اس میں سیلان نہیں ہے اس میں بہاؤ نہیں ہے وہ نکلے بھی کہتے. ہاں ایک صورت میں نے کہا ہو سکتی ہے کہ خمینی جیسا مجھ سے آگے بیٹھے سنجے کے لیے اور سیا نوجوان نمبر وار پھونکتے جائیں. یہ فکا ہے گندگی خبا خطی خبا کر. میں نے ہنسانے کے لیے یہ بات نہیں کی میں نے رونے کے لیے بات کی. یہ دین ہے یہ شریعت ہے یہ فکا جا رہی ہے ایسا تم پاکستان میں نفاذ جاتے ہو اس گندے بکواس کا اس وراثت کا. سامعین محترم
لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں انڈیوں نے پاکستان انڈیوں کا ایک سوویت نامہ طے کیا اور خمینی اپنے سوویت نامے کی اہمیت بتاتا ہے. نیند تو نہیں آئی شاید آپ کی طویل ترین تقریر طویل ترین کیونکہ سپاہ صحابہ کے اسٹیج کے جرم والے میں پہلی تقریب تھی اس لیے میں نے فل ڈوز دے دی ہے تاکہ آگے یہ کام کرتے ہیں اور کوئی دشمن اسلام انہیں گمراہ کرنے کی ضرورت نہ کر انشاءاللہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ نہیں کر سکے گا. بہتر ہے خمینی کہتا ہے کہ میری موت کے بعد میری یہ وصیت پڑھ کے سنائی جائے اس سے پہلے اسے ڈیل بند رہنے دیا جائے. یہ خمینی خود کہتا ہے اسی میں لکھا ہے اور زبانی بھی اس نے اعلان کیا سیل کر دیا اس نے یہ لکھ کر اور کہتا ہے کہ جب میری موت وہاں سے ہو جائے میری موت کے بعد یہ کھولی جائے میری وصیت اس کو میرا بیٹا احمد خمینی پڑھے اس کی کوئی مجبوری ہو نہ پڑھ سکے تو ایران کا صدر پڑھے صدر کی کوئی مجبوری ہو وہ بھی نہ پڑھ سکے تو ایران کا چیف جسٹس پڑھے وہ بھی مجبور ہو نہ پڑھ سکے تو ایران کی پارلیمنٹ کا سپیکر پڑھے وہ بھی نہ پڑھ سکے اس کی بھی کوئی مجبوری بن جائے تو پھر مجلس خبرگان کا جسے آپ مجلس شورا کہتے ہیں اس کا کوئی ایک ممبر میرے اس وصیت نامے کو پڑھ کے قوم کو سنائے. اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ خمینی اپنی اس تاریخ کی وقت کتنی ایرانی قوم کے ذہن میں لکھانا چاہتا ہے اور یہ اس کی زندگی کی آخری تاریخ ہے اس نے اپنے کو بچا بتایا اور اس کو کو پاکستان کا سیا لاکھوں کی تعداد میں پھیلا رہا ہے کفر بھری کتاب میں اور ذلت لمبی چادر تان کے توڑی حکومت تک سے رکھتی ہے اس کتاب میں اس وصیت نامے میں یہ تو میں کچھ اس میں خمینی لکھتے کہتے کہ جو جماعت آئے دل پھٹتا ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے سنیت کہاں گئی سنی لیڈر کہاں گئے سنی جانا کہاں گئے کہاں لٹ گئی میری قوم. خمینی لکھتے کہ جو قوم جو کارکن جو رضاکار ایران کی زمین پر مجھے ملے ہیں ایسی قوم ایسے مدعے ایسے رضاکار ایسے جوان ایسے ساتھی محمد رسول اللہ کو نہیں ملے. بتلاؤ اگر تمہارے دروازے پر دستک دینے سے مجھے بھیک نہیں ملتی تو مجھے دروازہ بتلاؤ میں اس سے بھیک مانگ لیتا ہوں نہ مجھے صاحب رسول کے ساتھ کچھ اگر تم کچھ نہیں دیتے
قدم بڑھاؤ
کہتے ہیں ایسی جماعت محمد رسول اللہ کو نہیں ملی جو مجھے ایران ملی اپنے براہ راست اس خمینی نے براہ راست رسول کی قیادت سے حملہ کیا اس بے ایمان نے براہ راست پیغمبر کی شخصیت سے حملہ کیا اس نے براہ راست رسول کی طبیعت سے حملہ کیا اور اس بے ایمان نے قرآن کی بیسوں آیات کا انکار کیا. توجہ کیجیے ذرا توجہ کیجیے بات کہنا چاہتا ہوں ایرانی گنڈے ایرانی مجھے کی نسل جسے خمینی نبی کے صحابہ پر بوقیت دے رہا ہے ان کی پوزیشن یہ ہے کہ انہیں صدام سے ٹکر لی اور صدام ساری ایرانی قوم سن سن
بات
نہیں سنی
سن لی
اس کے بعد سے بولو ساری ایرانی قوم صدام بنی نہیں صدام غوث اور قطب نہیں ساری منڈا ہے. صدام نے نہیں نارا بلند کیا کہ میں کسی امام کا نیب ہوں. صدام نے اپنا سلنا نہیں پڑھوایا صدام نے اپنا تکو پر ایک جائی نہیں بتلایا ایک آزاد ایک بے عمل حکمران ایران سے خمینی کو اس کی قوم کو جس کو وہ نبی کی جماعت سے بوک کے دے رہا ہے اس کو تاریخ بار شکست دے چکا ہے ایک اینچ زمین عراق کی خمینی اور اس کے چہرے جن کو وہ نبی کے صحابہ سے بڑا کہہ رہا ہے ایک اینچ عراق کی زمین نہیں لے سکے اور نبی کی جماعت اور نبی کا صحابہ آگے تاریخ کے جنگل میں گھس جائیں گے. نبی کی جماعت بدر لے گئی, نبی کی جماعت اوج لے گئی, نبی کی جماعت مکہ مدینہ تبرت انتاکیہ کیسر کسرا مصر اسلام ایران کابل تک اجاوت تک ملتان تک صحابہ کی تصدیق کی ہوئی فوجیں پہنچ گئی. نبی کی جماعت سجرا سے راہ لے گئی, نبی کی جماعت نے نیچ سے پانی لیا, نبی کی جماعت نے افریقہ سے جنگل سے دریدوں سے جنگل خالی کرایا. نبی کی جماعت پیغمبر کی جماعت نے اپنی جرات بہادری کی ساتھ بٹھائی. نبی کی وہی جماعت ہے جو وادی عرب میں پھر ایسے اعلان کرتی ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, یہود جاؤ عیسائی جاؤ جزیرۃ العرب سے نکل جاؤ. یہ پیغمبر کی جماعت نے مدینہ فتح کی تھی, اسے ایران کا سنانی کہتا ہے کہ نبی کی اس جماعت سے میری ایران کی جماعت اور میری پارٹی کئی پارٹی ہے کہ جو جماعت خمینی اور خامنائی تمہارے گھنڈے ایک ان سوراخ کی زمین میں لے سکے اور نبی کی جماعت ایک دنیا فتح کر, تمہارے گنڈوں کے لیے کوئی قرآن نہیں رہا, نبی کی جماعت کے لیے قرآن اتر رہا ہے, نمبر وار اتر رہا ہے. اشارت بنا اس کو پڑھ ایران ہوتا وہ صاحب رکھو نہ لب بلونا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان ہو رب دے رہا ہے. ایران ہوتا بڑا کہ اللہ فرض علیکم الایمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والاسلام اولئك هم الراشدون. رب پیغمبر کی جماعت کی مراتب سے ہوئے اعلان کرتا اولاد حزب اللہ اولئك هم الراشدون اولئك هم المؤمنون حقا فان امنتم بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. رب اعلان کرتا ہے امنوا كما امن الناس. رب اعلان کرتا ہے صحابہ کے گھوڑوں کی دوڑ کی شکلیں کھاتا ہے. رب نے پیغمبر کے صحابہ کی حسب سے بیان کیے ان کے تصدق کے جنگ. رب اعلان کرتا ہے وہ کل امداد اللہ رسنا نبی کی جماعت ساری کی ساری چلتی گئے نبوت اٹھی نبوت پکاری نبوت اعلان کیا میرا سارا دل فتن اب ابتدا وہ سبت صحابی پر دوسرے عالم علم ہو سب فتنے عام ہوں بنا تام ہو لوگ میرے صحابہ کو گالی دے لوگ بھی کا فرض ہے عالم کا فرض ہے اپنے علم کا اظہار کرے پیغمبری پکار اٹھی ادار ہے تم الدینہ یہ سکونا صحابی فقولوا لعنة الله على شركم. جب دیکھو کوئی بدبخت میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کو کہو خدا تیرے سر پہ لعنت ہو. میرے سنی بھائیو کوئی علم نہیں سب مر جائے, کوئی علم نہیں تمہیں علم ہے, کوئی علم نہیں سب موت آ رہا ہے. وعدے کر رہا ہوں عزت پوری کر رہا ہوں. صحابہ کو دیا نہیں گالی دینے کی ایک طرح کر دی معافی گندی گالی معافی گندی گالی. اللہ کہاں جاؤں تیری چار کچھ میں میری آکا کے بال ہے باہر ہاتھ تو ہے تو اپنے حکم سے خود جان صحابہ کو معافی گالی زیادہ سو سال بعد تو اپنا وارث ہے صحابہ کی مارا وارث ہو گئی. 1400 سال بعد تو اپنی بیٹی کا وارث ہے صحابہ کی بیٹی کا وارث ہو گئی. گندی گالی کیا صحابہ کو ماں کی گالی دے کے پاکستان میں چھاپتا ہے میری زبان رکھ دیجیے دل کاٹتا ہے کہ جب کو آتا ہے ہزار بار ہے کام روکتے ہیں لیکن سیدھا دکھانے کے لیے لکڑے کو سکس نواز سب سکون کے ساتھ مجبور ہوں کہ تیرے سامنے یہ شکر رکھ کے تجھے بیدار کر سکوں. چاہیے اکل میں میرا موقف آئے سیدھا صحابہ کا موقف آئے. لاہور سے ایک کافر لاہور سے ایک سجال لاہور سے ایک کتا لاہور سے ایک کمینہ لاہور سے ایک کنجر کتاب لکھتے ہیں بغاوت کے بن ہو مجھا اس کتاب میں بات سے لکھل صاحب نے رسول ہم اپنے آپ کو ماں کی گندی گال دیتے ہوئے ماں کی ندی گال دیتے ہوئے ماں کی گلیب گال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بات سے لکھل امر بن آپ کی ماں ایسی بدماش عورت تھی جو اپنی تانگیں رات کے لاکھوں کے لیے اٹھتی رہتی اللہ بھائی اللہ بھائی
کام کہاں اللہ بابوں کا جرم کیا تھا, بچے دے دے, وطن دے دے, جدا دے دے, جان دے دے, سدا کو دار بات سکھا, ان کی ماں کو گل دے, سن جاؤ آج وعدہ کرتا ہوں اللہ کے گھر میں جب میں مر جاؤں گا نصیبت سے میں اپنی زندگی کی طویل ترین تکلیف کے بعد اختتام جہاں کرنا چاہتا ہوں. میرا چنی نوجوان عموماً آخری رفت خلوت میں بیٹھ کے گربان میں منہ ڈال کے ہمارے موقف سے غور کرنا, آخری رفت سن لو چنی نوجوانو رام چاند بریل کی جو بندی لال حدیث میں تمام سنی نوجوانوں کو لڑکا رہا ہوں. سمجھو سنی نوجوانوں عموماً سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں خصوصاً سمجھو یہ بات آیا ہے دنیا پر, یہ بات آیا ہے دنیا پر, نہیں ہوئی ابھی نا, یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی, یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, بچنے جہاں نشائیں گے یا خون نہا کر دم لیں گے.